الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ عطا فرمایا. یہ محرم الحرام کی فضیلت سمجھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آج کے موضوع پر بات کریں گے. سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب سے یہ زمین آسمان بنے ہیں ہمیشہ سے 12 مہینے ہی رہے, اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں. محترم ان معنوں میں کہ ان کا احترام اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جنگ و جدال, قتال, ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی حرام, اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے. پھر مسلمانوں کے حوالے سے ایک اور خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس سے مسلمانوں کا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے, اور آغاز ہی میں شہادتوں کی عظیم داستان ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, یکم محرم الحرام کو شہید کیے گئے. پھر اسی طرح 10 محرم الحرام, ویسے بھی اس کی بہت ہمیشہ سے فضیلت رہی ہے, احادیث میں اس کا بہت تذکرہ آتا ہے. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلا روزہ جو رکھا وہ 10 محرم الحرام ہی کا تھا. اور اس کے بھی پس منظر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, یہودی خاص طور پر رکھا کرتے تھے, تو یہ وضاحت کی گئی کہ آج کا دن ہمارے لیے فرعون سے نجات کا دن تھا, اس وجہ سے تشکر کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو 10 محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور رمضان کے روزوں سے پہلے جب سب سے پہلا روزہ رکھا گیا وہ 10 محرم ہی کا تھا. یا صرف ایک دلچسپ بات نوٹ کرا دوں کہ سنت وہ ہے جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے. سنت کا ایک اصول یہ ہے, وہ عمل جو تمام دنیا کے مسلمان کریں وہ سنت ہے. اور بدعت کا اصول کیا ہے؟ بدعت کو اگر سمجھنا چاہیں تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مقامی ہوتی ہے. لہذا مسلمان 10 محرم الحرام کو الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. تو 10 محرم روزہ رکھنے کا دن ہے, کھانے پینے کا دن نہیں ہے. ہاں, افطار کے بعد دسترخوان طویل کیا جا سکتا ہے, کھلایا جائے پلایا جائے, لیکن فضیلت اس دن کی جو ہے وہ روزے کی وجہ سے ہے. پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ عظیم شخصیات نے اپنی جانیں کیوں قربان کی، کوئی مقصد ہو، کوئی آبجیکٹو ہو، تو اس مقصد کو تازہ کرنا الحمدللہ ہم سب کے لیے بھی موقع ہے کہ ہم صرف بعض چیزوں کو زیادہ نمایاں کر دیتے ہیں، جو اصل چیز ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت اپنے ذہن میں تازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف کیوں لائے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقصد کیسے حاصل کیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خاص طور پر کیسے آپ کے مومن و معاون بن کر آپ کا ساتھ دیا اس مشن کے حصول کے لیے۔ اور مزید یہ کہ ہمارے لیے بھی اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ مشن ختم نہیں ہو گیا، یہ تو ابھی ساری زندگی قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت تک اس مشن کو، اس نصب العین کو، اس آبجیکٹو کو تازہ رکھنا ہماری ذمہ داری، اور مزید یہ کہ اس کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج کا یہ دن محرم کے حوالے سے خاص طور پر، جیسے میں نے اس کی فضیلت تو ہمیشہ ہی سے تھی، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ 10 محرم کو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن بہرحال صرف 10 محرم عاشورہ کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی بڑا اہم دن ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا، آپ کا مقصد بعثت آبجیکٹو کیا تھا، پھر کیسے آپ نے اس کو حاصل کیا، کیسے صحابہ کرام نے بعض نے اس کو قائم کرنے کے لیے، بعض نے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تو یہ آیت کریمہ بہت اہم ہیں، یاد کرنے کی ہیں، حرز جان بنانے کی ہیں۔ سورہ صف کی ابتدائی 8 آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، خاص طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ کیا، پھر اسی طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ کیا، اس پس منظر میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خاص طور پر آیت نمبر 8 اور 9 انتہائی اہم ہیں، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے تو بات واضح ہو جائے گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، یریدون وہ یہ چاہتے ہیں، اب وہ سے کون مراد ہے، پس منظر میں یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا ہے، لہذا تفسیر کا اصول یہی ہے کہ جب تذکرہ چل رہا ہو کسی کا، اسی کانٹیکس میں بات آ رہی ہو تو فائل وہی لوگ لیے جاتے ہیں۔ تو کیونکہ آیات کریمہ میں یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، نور کو پورا کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار گزرے اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا۔ اب یہاں تھوڑی سی دیر کے لیے رک کر اس وقت موجودہ صورتحال کو بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن حکیم اگر یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، تو اس سے کیا مراد لیے گئے، منہ کی پھونک سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد تو یہی لی گئی کہ سازشیں کرتے رہے، زبان سے سازشیں کی جاتی نا، ادھر سے ادھر لگایا، ادھر سے ادھر لگایا، لڑائی کروا دی آپس میں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر آپ میڈیا سے تھوڑا بہت اٹیچ ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میڈیا پر اس وقت جو اصل باتیں ہیں، جو اصل انفارمیشن، جو اصل خبریں ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ اکثر و بیشتر خبریں کیا چل رہی ہیں، برا نہیں منائیے، میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، کیبل کے ذریعے اخبارات سے وابستہ ہیں، تو خبریں کیا چل رہی ہیں؟ ایک خبر، بڑی ہاٹ خبر، بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ہندوستان کی ایک لڑکی پاکستان آ گئی ہے اور اس نے پاکستانی لڑکے سے شادی کر لی ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ہیں جو کہ ہندوستان میں تو چلی رہی ہیں، بڑے بڑے ان کے نیوز خبریں دے رہے ہیں، بہت اہم کام ہو گیا جیسے، اور پاکستان نے تو سوشل میڈیا میں جو کچھ بھی آگ لگائی ہوئی ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ لہذا ایک خاتون وہاں اریسٹ ہو گئی پاکستان کی، وہ آئی ایس آئی کی، ان پر الزام لگا دیا۔ یہ ہے میڈیا اس وقت، کوئی میڈیا کی اصل توجہات کسی اور چیز کی طرف ہیں جو زیادہ اہم، کیا اہم ہی نہیں، جو اصل اہم ترین ایشو ہے پاکستانی مسلمانوں کے لیے وہ کیا ہے؟ اگر آپ سے میں پوچھوں کیا ایشو ہے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، یہ کیسا سوال ہے۔ اس وقت اہم ترین ایشو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ دوبارہ سے ڈنمارک میں یہ بات کی گئی؟ ایک تو انہوں نے سویڈن میں کیا ہی تھا، احتجاج ہوا، بہت احتجاج پوری دنیا میں ہو رہا تھا، دوبارہ سے ڈنمارک میں. ان کی جسارتیں دیکھیے، ان کی کیا لفظ میں استعمال کروں، یعنی سوشل میڈیا پر دکھانا، پرنٹ میڈیا پر دکھانا، جو مین ایکسٹریم جو مین میڈیا ہے اس پر ان چیزوں کی کورنگ دینا سے کیا مراد ہے؟ تو اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ سازشیں کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر اسٹڈی کریں تو سب سے زیادہ خطرناک سازشیں جنہوں نے کی وہ یہود تھے، اور یہودی اس وقت سے آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے. اسی وجہ سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، جیلسی، یہ ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف. یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق جو مستند ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر بھی نہیں یہودیوں نے دیا تھا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، واللہ عالم. تو اس حد تک گری ہوئی حرکتیں کرتے رہے اور کرتے کر رہے ہیں. لہذا اس وقت میڈیا سے اگر آپ پوچھیں گے تو کچھ اور ہی مسائل ہیں، اور جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بے حرمتی. اور اب سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جبکہ عالمی سطح پر رشیا بھی احتجاج کر رہا ہے، دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کیا کسی بھی مذہب کی جو سیکرٹ بکس ہوتی ہیں، مقدس کتابیں ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا یو این او کے چارٹرڈ کے مطابق سب پر لازم ہے؟ پھر کیوں ڈنمارک میں اور سویڈن میں، ان چھوٹے چھوٹے ممالک میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اس وقت جو اصل خوف ہے، خوف، فوبیا، وہ اسلام فوبیا ہے جو کہ اس وقت پورے یورپ میں خاص طور پر بہت زیادہ ان کو متاثر کر رہا ہے. اسلام کی جو گروئنگ ہے، خاص طور پر تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب، پوری دنیا میں زیادہ تر جو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں مذہب کے طور پر، وہ اسلام ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں. اسلام کے عقائد بہترین ہیں، کرسچینٹی آج تک اپنے عقیدے کو ثابت ہی نہیں کر سکی، ٹرینٹی کا کانسیپٹ آج تک کوئی ان کو لاجیکل ثابت نہیں کر پاتے. لہذا جو بھی عیسائی غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، وہ ایک خدا کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. ٹرینٹی، تثلیث کا عقیدہ ان کے یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. سمجھدار لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک میں تین، تین میں ایک، یہ کیسا خدائی کا نظام ہے. لہذا الحمدللہ ہمارے عقائد بہترین، توحید، رسالت، آخرت میں مبنی بہترین عقیدہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، بہترین نظام زندگی کے اعتبار سے الحمدللہ. عبادات کا نظام غور کر لیجئے، ایک ایک نظام پر غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا غور کرنے پر کہ بہترین نظام اللہ پاک نے دیا. جمعہ کا دن کا نظام دیکھ لیجئے، روزوں کا نظام دیکھ لیجئے، حج کا ڈسپلن دیکھ لیجئے، مساوات انسانی کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو حج پہ دیکھو، مساوات عملی اکویلٹی کا اگر پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھنا ہے تو نماز میں دیکھو. نماز میں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے کندھے سے کندھے ملا کر سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ایک اللہ پر ایمان لانے والے اللہ اکبر کے نعرے پر ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ڈسپلن ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. زکوٰۃ کا نظام بہترین ہے، حج کا نظام بہترین ہے. پھر ہماری رسومات بھی الحمدللہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. ہر رسم کے پیچھے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی آپ کو نظر آئے گا، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، نکاح کا موقع ہو، فیملی سسٹم پورا کا پورا دنیا کا بہترین نظام. آج یورپ میں ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ وہاں فیملی سسٹم ڈسٹرب ہو گیا، تقریباً ختم ہی ہو گیا، بے حیائی، فحاشی کی وجہ سے وہ نسل پیدا ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کو طنز و طعنا اور گالی نہیں سمجھیے گا، خدا کے واسطے ایک ریئل، ایک حقیقت ہے کہ جو کو بیان کی جاتی ہے. اس معاشرے کا جائزہ لیجئے، وہاں کے لوگوں کا، جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنے باپ کا نام نہیں پتا، تب نفسیاتی طور پر ذرا غور کیجئے گا اس شخص کی اپ برنگنگ پر، اس کی جس کو باپ کا، دادا کا نام ہی نہیں پتا. سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم وہاں پر اڈاپٹ کیا جا چکا ہے، جہاں ماں کا نام لکھا جاتا ہے، جو فارم وغیرہ فل کیے جاتے ہیں، وہاں باپ کا نام پوچھتے ہی نہیں. کیوں نہیں پوچھتے بھائی؟ وجہ ہونی چاہیے نا، کیونکہ بہت سو کو باپ کا نام پتہ ہی نہیں، تو اس وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے. تمہارے باپ کا نام کیا؟ میرے باپ کو بھی نہیں پتا، تمہیں بھی نہیں پتا، لہذا باپ کا نام ہی نکال دیا. ایسی سوسائٹی جہاں پر بے حیائی، فحاشی اس درجے عام ہو چکی ہو کہ جہاں یہ صورتحال، تو وہاں نفسیاتی مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں. لہذا بہت سے نفسیاتی مسائل کا مرکز ہے اصل میں، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، اسکینڈینیوین کنٹریز ہو، جاپنیز ہو، یہ سارے مسائل نفسیات کی وجہ سے بھی ہیں. پھر ادب کیا ہوتا ہے، احترام کیا ہوتا ہے، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، ٹیچر کا کیا رسپیکٹ ہے، امام مسجد کا کیا مرتبہ مقام ہے، پھر یہ کہ ماں باپ کا کیا مرتبہ مقام ہے، اور سب سے بڑھ کر انبیاء کرام کا کیا مرتبہ مقام ہے، ان کو ان کی کتابوں میں ہی نہیں لکھا ہوا، ان کی تعلیمی نظام میں نہیں، ان کے کریکولم میں یہ بات موجود نہیں ہے، ادب کیا ہوتا ہے، احترام. تو اس وجہ سے ایک نفسیاتی مسائل کے تحت ایک انتہائی خبیث قسم کا معاشرہ ہے جو کہ وہاں موجود ہے. بظاہر بڑی خوشحالی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہیں چمک تہذیب حاضر کی. اقبال کا شعر ذرا غور کیجئے گا، نظر کو خیرہ کرتی ہیں چمک تہذیب حاضر کی. چمک دمک تو بہت ہے، عالی شان عمارتیں ہیں، اعلیٰ تعلیمی نظام بنا دیا، لیکن یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اقبال نے جو شدید تنقید کی ہے یورپ پر خاص طور پر، کہ نظر کو خیرہ کرتی ہیں چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. فیملی سسٹم ان کا برباد ہو گیا، اکنامک سسٹم سود پر مبنی. سب سے بڑا ظلم جو اس وقت انسانیت کے ساتھ یہودی کر رہے ہیں وہ سودی نظام ہے. اور اب کرسچینٹی میں بھی، کرسچن ورلڈ میں بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ موجود ہے، ایک تحریک موجود ہے کہ سود ختم ہونا چاہیے. تو بہرحال اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر کے، معاذ اللہ، اسی طرح قرآن حکیم کی بے حرمتی کر کے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، جبکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دین انشاءاللہ گریجولی آہستہ 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 پوری دنیا پر نافذ و قائم ہوگا. قرآن حکیم کی واضح آیات سن لیجیے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، وہ یہ چاہتے ہیں یہود و نصارہ کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نور کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ کیا ہے؟ نور اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کا پیغام، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار. یہ نور بجھنے والا نہیں ہے، اس میں تو آہستہ آہستہ گریجولی انشاءاللہ ترقی ہوگی. اور یہ سراج منیرا بنا کر بھیجا گیا، بڑی پیاری آیت سورہ عذاب کی، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراج منیرا. سراج منیر کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا روشن چراغ، چراغ یہاں پر سورج کو کہا گیا. سورج سمراج، جب سورج کی روشنی آئے گی انشاءاللہ تو پوری دنیا کو روشن کرے گی. اور اس وقت گیپ ہے، اصل میں گیپ کیا ہے، برا نہیں منائیے گا، اس میں ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بڑی بڑی اعلی تعلیم تو دلائی، اس وقت ایک سال میں، پچھلے ایک سال میں 800,000 نوجوان پاکستانی ہائیلی کوالیفائڈ ٹرین جو ہمارے ملک سے پڑھے لکھے ہیں ڈرین آؤٹ ہوئے ہیں. پچھلے ایک سال کی فگر بتا رہا ہوں آپ کو، جو پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان زندہ باد کے بجائے کیا نعرہ لگاتے ہیں. ابھی لطیفے نہیں ہیں، یہ ساری باتیں حقائق پہ مبنی. پاکستان زندہ باد کے بجائے پاکستان سے زندہ بھاگ، بھاگنے کا تصور دیا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی آگ لگی ہوئی ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، جاب اپرچونیٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، معاذ اللہ. تو یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان کو وہ کانفیڈنس نہیں دیا، وہ تعلیم نہیں دی، وہ حقیقی دین کی بات نہیں بتائی کہ تمہارا دین ہی سب سے بہترین ہے، تمہارے پیغمبر ہی سب سے بہترین ہے. تو بہرحال آج کا دن ہم سب کے لیے یہ فکر کو تازہ کرنے کی ہے. آیت نمبر 9، مرکزی آیت سورہ صف، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی کے نزدیک یہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیت ہے، عمودی آیت کہتے ہیں، یعنی ایسی آیت مبارکہ کہ پورے قرآن حکیم کے مضامین اس آیت مبارکہ کے گرد گھومتے ہیں. اس آیت کو سمجھ لیا تو الحمدللہ پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اور الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت کریمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سمجھنے کے لیے اہم ترین آیت ہے. پیغمبر کی سیرت میں مختلف فیزز ہیں، مکی دور، مدنی دور، یہ کیا پھر یہ کیا، اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو مرکز سمر بنا لیجئے. یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ پوری سیرت مطہرہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. آیت مبارکہ کیا ہے؟ پس منظر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ. اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے. نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. لہذا آیت نمبر 9 مرکزی آیت سورہ صف کی ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت کیا ہے. فرمایا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام بالہدا الہدا کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اہم ترین چیز دی گئی، جو اعلی انقلاب ہے وہ الہدا ہے. الہدا کا مطلب قرآن حکیم ہے، دی گائیڈنس ہے. وہ دین الحق، اور حق کا دین دے کر، دین اسلام دے کر، یہ دو عظیم نعمتیں دے کر بھیجا نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام. یا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا محض قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کے لیے بھیجا؟ اس کا جواب سنیے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ نعمتیں اس لیے دی گئیں تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں، تاکہ وہ اسے غالب فرمائیں، ڈومیننٹ کریں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر. آیت کا آخری حصہ ذرا غور سے سنیے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے مشرکوں کو دین کا یہ غلبہ کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ پاک نے دین اسلام قرآن حکیم دے کر بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکہ وہ اس کو غلبہ فرمائے. الحمدللہ. اب آئیے ذرا اس آیت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لیں. تقریباً 23 برس کی زندگی ہے جس کو اب نبوی زندگی کہتے ہیں. حیات طیبہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور نبوت کے اظہار یا اعلان سے پہلے کا دور، جو 40 سال کی زندگی ہے، وہ بھی انتہائی پاکیزہ، صادق اور امین، ہر اعتبار سے بہترین زندگی گزاری جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن پھر اگلا دور 13 سال پر مبنی ہے جو مکی دور کہلاتا ہے، جس میں نبوت کا اظہار ہوا، اعلان نبوت ہوا، اور 13 سال تک آپ مکے میں قیام پذیر رہے. 13 سالوں میں تقریباً 88 یا 87 صورتیں نازل ہوئی نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو مکی صورتیں کہتے ہیں. پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، 10 سال مزید قیام پذیر رہے مدینے میں، جس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے. تقریباً 27 یا 26، تھوڑا ایک صورت کے بارے میں اختلاف ہے، لہذا 27 یا 26 صورتیں ہیں جو نازل ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، جن کو مدنی صورتیں کہتے ہیں. مدنی صورتوں کے مضامین مختلف ہیں، مکی صورتوں کے مختلف ہیں، یہ علمی بحث ہے. لہذا تقریباً 114 صورتیں نازل ہوئی نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن حکیم مکمل ہو گیا. ان صورتوں میں پیغام کیا تھا؟ مکی دور میں کیا کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں، غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر. لہذا دین کو غالب کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیا جائے، کیا کیا جانا چاہیے؟ اس نظام زندگی کا ایک نظریہ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی نظام آئے زندگی ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کے سب کسی نہ کسی آئیڈیالوجی پر بیس کرتے ہیں. کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے. لہذا دین اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ توحید، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، یہ ہے نظریہ توحید، یہ ہے جڑ و بنیاد اسلام کی. اس نظریہ توحید کی دعوت دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اور تقریباً 13 سال میں دعوت ایمان، دعوت توحید، تقریباً 150 کے قریب مسلمان جو ہیں الحمدللہ مسلمان ہوئے صحابہ کرام. 13 سال میں کتنی فگر ہے؟ تقریباً 150 اونلی. لیکن ان میں سے وہ صحابہ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر اس نظریہ توحید کو کھبا دیا گیا تھا، دین اسلام کی محبت، دین اسلام کا نظریہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے وجود کے اندر، ان کے کردار میں سرائیت کر چکا تھا. بہرحال پھر ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے. آبجیکٹو تھا دین اسلام کا غلبہ، لہذا دعوت کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، قرآن کے ذریعے منظم کیا. کیونکہ آپ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی انقلابی جماعت کے یہ ممکن نہیں ہے. لہذا ایک ڈسپلن، ایک منظم جماعت بنائی، جس کو بنیاد المرسوس کہا قرآن حکیم نے. ایک منظم جماعت بنائی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. ہجرت کیوں کی؟ سب سے بڑا عمل ہے ہجرت، اللہ کے نام ہے. لیکن ہجرت بھی اسی مقصد کے لیے کی کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو. ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ میں جاتے ساتھ پہلا کام کیا کیا؟ عام طور پر جب انسان جہاں جاتا ہے تو پہلے گھر بناتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر بنایا، کس کا؟ اللہ کا گھر بنایا، اپنا نہیں بنایا، اللہ کا گھر. سب سے پہلا آبجیکٹو مسجد قباء، مسجد نبوی اپنے ہاتھ سے تعمیر کی، جو مرکز تھا مسلمانوں کا. مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کا سینٹرل پوائنٹ ہے، ساری کی ساری سوشل ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ مسجد نبوی میں ہوتی تھیں، جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، انفاق کا اعلان ہو رہا ہے، کوئی بھی اللہ کے حکم نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو جمع کر کے مسجد نبوی میں. اسی طرح مواقعات قائم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان محبت قائم کرنے کے لیے مواقعات. تیسرا اہم کام میثاق مدینہ، ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، جو مدینہ کے اطراف میں یہودی قبائل تھے، بنو قینقاہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سانپ کی طرح ڈسنے کے لیے تیار تھے، لہذا ان سے ڈیفنس کرنے کے لیے ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کیا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام. اور بالآخر دین اسلام کے غلبے کے لیے اگلا مرحلہ کیا تھا؟ دعوت بھی ہو گئی، دعوت چل رہی ہے، تبلیغ بھی چل رہی ہے، افراد کو تیار بھی کیا جا رہا ہے، تذکرہ بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں، لیکن مکے کو آزاد کرانا اصل آبجیکٹو تھا تاکہ اللہ کا دین غالب ہو. اور مکے میں اس وقت کس کا قبضہ تھا؟ مشرکین مکہ کا. لہذا مشرکین مکہ سے جنگ کرنا ضروری تھا، اس جنگ کے بغیر، قتال کے بغیر وہ ہٹنے والے نہیں تھے. لہذا کتنی جنگیں لڑی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں اس پوری جنگی دور میں، اکثر و بیشتر ہمیں نہیں معلوم. تقریباً 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانیں قربان کی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور بڑے عظیم صحابہ. ایک ایک صحابی کے بارے میں پڑھیں تو حیران رہ جاتے ہیں، کیا وہ روشنی کا مینار تھے، وہ ستارے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، شمع رسالت کے پروانے تھے. سیدنا حمزہ کے بارے میں پڑھیں، سیدنا مصعب بن عمیر کے بارے میں پڑھیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں، چند صحابہ کا نام آتا ہے ذہن میں فوری طور پر، لیکن ایک ایک صحابی واقعہ یہ ہے کہ بہترین تزکیہ کا، بہترین تربیت کا شاہکار ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا یہ صحابہ تیار کیوں کیے؟ اس دین کے غلبے کے لیے. اور الحمدللہ غزوات کی سیریز ہے، ایک جنگ نہیں ہے. غزوہ بدر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، اگر بھی ذہن میں نہیں ہمارے، سورہ انفال میں پورا تذکرہ موجود ہے. اسی طرح غزوہ احد 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ میں سید و شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا دودھ شریک بھائی، شدید محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں شہید ہوئے. موسیٰ بن عمیر احد میں شہید ہوئے. پھر احزاب، مشکل ترین غزوہ، سورہ احزاب قرآن حکیم میں 5 ہجری میں غزوہ خندق، کس مشکل حالات میں خندق کھودی گئی، باخدا پڑھیے. شدید سردی، 12,000 کا لشکر آ رہا ہے مدینے پر حملے کے لیے، خوف کی کیفیت ہے، سورہ عذاب پڑھ لیجئے. چٹانوں کو کھود کھود کر خندقیں بنائی گئیں. اگر آپ میں سے کوئی جائے مدینہ، ہم جاتے ہیں مدینہ زیارت کرنے الحمدللہ ان جگہوں کی، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ان جگہ پر 8 مسجدیں بنی ہوئی ہیں آج تک. وہ 8 مسجدیں بنیادی طور پر ڈیفنس کے لیے بنائی گئی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق کے نام پر بھی مسجد موجود ہے، جو غزوہ خندق کے موقع پر اتنا بڑا لشکر کو ڈیفنس کر رہے تھے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، پیٹ پر پتھر باندھ کر صحابہ کرام، جب بھوک کی شدت بڑھتی تھی تو پیٹ پر پتھر باندھ کر یہ اشعار پڑھتے تھے. نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی محمد کے ہاتھ پر، جہاد کے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کرتے رہیں گے اللہ کی نظام میں جب تک جان میں جان ہے. اس پر دعائی اشعار اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا عیشہ الا عیشۃ الاخرہ، کوئی عیش نہیں آخرت کے عیش کے سوا، یغفر اللہ انصار والمہاجر، اے اللہ میرے ان انصاریوں کو، ان مہاجرین کو بخش دے. یہ تھا وہ صورت الاحزاب، پڑھ لیجئے. پھر صلح حدیبیہ، جس کو فتح مبین قرار دیا گیا، کس مشکل حالات میں ہوئی. 1400 صحابہ کرام جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حملہ کیا گیا، موٹیویٹ کیا کہ مسلمان حملہ کر دیں، جنگ ہو جائے. جنگ نہیں ہوئی، الحمدللہ ڈیفنس رہا، امن رہا، امن ہو گیا 10 سال کے لیے. پھر غزوہ خیبر، تذکرہ کیجئے خیبر کا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر فتح کیا. پھر فتح مکہ، عالی شان 10,000 کا لشکر لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہو رہے ہیں. سورہ ممتحنہ پڑھ لیجئے، پورا پس منظر ہے. وَجَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ کی مبارک زبان پر یہ الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل کے، وَجَعَ الْحَقُّ، وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سارے بتوں کو توڑ دیا، 307 بتوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ہٹا دیا وہاں سے. تو بہرحال دین کا غلبہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہوا. 8 ہجری مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں خیبر مدینے سے تبوک کا سفر کیا. جیش اسرا، مشکل ترین غزوہ، 30,000 کا لشکر لے کر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے. کس کے خلاف؟ وقت کی سپر پاور سلطنت روما کے خلاف جنگ کرنے گئے ہیں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ توبہ پڑھ لیجئے، پوری تفصیلات موجود ہیں. تو بہرحال دین کا غلبہ ہوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی انشاءاللہ کہ اب یہ دین پوری دنیا پر غالب ہوگا. ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ کے دکھا دیا. فرائیں تو مشارقہ و مغاربہ، میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے. اور حضور نے بشارت دی ہے کہ میری امت کی حکومت ان علاقوں پر قائم ہو کے رہے گی. ما زوی علی منہا، جو مجھے دکھائے گئے ہیں. اتنی واضح احادیث موجود ہیں، اور الحمدللہ ان آیات اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام اب پوری دنیا پر غالب ہوگا. عزت کے ساتھ لوگ اس کو قبول کریں گے تو بے عز عزیز عزت کے ساتھ داخل ہوگا، گھر والوں کو عزت دے گا. قبول نہیں کریں گے تو گھر میں تو داخل ہو جائے گا، یوں تل جزیت آئیں دوں وہ ساغرون، چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا. تو یہ تو ہو گیا سبق جو ہم نے یاد کرنا. اس سبق میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت خاص طور پر اس لیے بڑا اہم ہے کہ جو نظام دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کی تمام تر برکتیں برکات ظاہر ہوئی ہیں. جس طرح درخت ہوتا ہے، اس کا پہلے جڑ بنتی ہے، درخت بنتا ہے، تنا بنتا ہے، پھر برگ و بار آتے ہیں، پھر پھل آتا ہے. تو دین اسلام کا پھل اگر دیکھنا ہے، عدل اجتماعی، دین اسلام کا پھل کیا ہے؟ عدل اجتماعی، جسٹس، عدل. وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت. ایران فتح کیا، مصر فتح کیا، فلسطین فتح ہوا، یروشلم جو عیسائیوں کا گڑھ تھا فتح کیا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر جو مخالفت ہوئی مسلمانوں کے خلاف، اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ بھی خود حضرت عمر فاروق رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عین نماز کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نے شہید کیا، خنجر مارا زہر میں بھرا ہوا. ایرانی تھا، سب کو پتا ہے یہ سازش وہاں سے ہوئی. پھر اسی کے بعد مزید آگے بڑھیے تو سیدنا عثمان غنی بھی شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. یہ فتنہ اکبر تھا، بڑے بڑے فتنے آئے اس میں جو ہے، بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، پڑھیے. صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین میں سے 3 خلفائے راشدین کو شہید کیا گیا، شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین. بہت اہم واقعہ ہے، بہت پڑھنے والا ہے. پھر حضرت علی جس طرح سے سازش کر کے شہید کیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھائیے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما الحمدللہ دین کی دفاع کے لیے، بقا کے لیے میدان میں آئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. سوال یہ ہے کہ یہ عظیم ترین صحابہ کرام کی جانیں کس مقصد کے لیے قربان ہوئی؟ کیا چیز تھی جس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین تھا. آخری بات یہ ہے، دیکھیں برا نہیں منائیے، ہمارے معاشرے میں صرف رسومات رہ گئیں، رہ گئیں رسم اذان. اذان تو دی جا رہی ہے نا، رہ گئیں رسم اذان، روحیں بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. ابھی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ آج صبح میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، بہت سارے نوجوان، 20-25 کے قریب نوجوان، دیگ پر، حلیم کی دیگ تھی، اس پر گھونٹا لگا رہے تھے. یہ ہے اس وقت صورتحال ہماری. فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے. اور گھونٹا لگانا کیا ہے؟ اب آپ سمجھ لیجئے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں ہماری تصورات ہی بدل چکے ہیں. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو بتایا جائے کہ اصل دین وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آپ کی سنت اصل دین ہے، آپ کے صحابہ کرام کی جو محنتیں وہ اصل دین ہے، اس کو تازہ کرو. سر کشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہیں جبھی تازہ کریں. تو اس فکر کو، اس نظریے کو تازہ کرتے رہنا کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. یہاں سے ہمارا جو نوجوان جا رہا ہے، اب ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، پوری ایک کشتی ڈوب گئی، زیادہ تر مسلمان پاکستانی تھے، پنجاب کے تھے. کس لیے جا رہے تھے؟ دس دس لاکھ روپے دے کر فیملی سمیت, کہاں کا واقعہ ہے یمن کا واقعہ غالباً, کہاں کا ہے, جتنے بھی لوگ تھے پاکستان سے گئی کیوں, کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان اسکل نوجوان پڑھا لکھا نوجوان پاکستان سے جا رہا ہے, پاکستان زندہ باد کے بجائے پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگا رہا ہے. یہ بہت اہم سوال ہیں, ان سوالات کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم نے وہ کانفیڈنس نہیں دیا اپنے نوجوان کو کہ یہ ہمارا ملک پاکستان, پاکستان پاک سرزمین کس لیے بنا, پاکستان کا مطلب کیا, کیا مطلب ہے بھائی پاکستان کا, یہ ہماری بنیادی فکر ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا, قائم رہے گا انشاءاللہ. اور آخری بات آج کی ہے کہ یہ جو دین اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے, ہونے والا ہے نہیں انشاءاللہ, اس میں اہم ترین کردار ادا کرنا پاکستان کو ہے. میرے عرب سے آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اقبال کے اشعار ہیں, میرے عرب سے مراد کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, مشکل حالات میں سب سے زیادہ اہم ترین کردار ادا کرنے والا یہ پاکستان ہے. میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اور آخری بات, محسن صدیقی کا یہ شعر مجھے بہت پیارا لگتا ہے, اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. تو امید کے چراغ کیا ہیں, یہ کانفیڈنس, یہ یقین دو مسلمانوں کو, خاص طور پر نوجوان نے پاکستان کو, کہ انشاءاللہ دین غالب ہوگا. ابھی فی الحال مایوسیاں نظر آ رہی ہیں, معاشی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, سارے مسائل, لیکن مسائل کا حل بھی تو ہے, مسئلے کے حل کی طرف توجہ بھی تو کیجئے. مسئلے کا حل کہاں ملے گا, کہاں ملے گا بھائی. کل ایک دکان پہ رکا, میں وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا, موسیٰ سے مارکس تک, میں نے کہا یہ کون سی کتاب, اچھا میں سمجھا قرآن ہے, باخدا سمجھا میں, اس پہ کور چڑھا ہوا تھا. تو مارکسزم ہمارے نوجوان کو پڑھایا جا رہا ہے, باقاعدہ سلیبس میں شامل ہے, نیشنل جو بھی مختلف جماعتیں ہیں. تو ہمارا نصاب کیا ہے, ہمارا نصاب کیا ہے میرے بھائی, قرآن. قرآن کو تھامیے, قرآن کو پڑھیے, قرآن سے فکر لیجئے, قرآن سے نظریے لیجئے, قرآن سے تزکیہ کیجئے, قرآن سے اپنے کردار کو مضبوط کیجئے, تو انشاءاللہ دین غالب ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے, اللہ پاک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں, اور ان میں بہترین صحابہ, صحابہ تو سارے ہی اہم ہیں, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جو ہے وہ ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.